بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسلامی انقلاب کے ذریعے اس عظیم مشن کا آغاز کیا ہے جس کا راستہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرما دیا تھا کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہی ہماری تحریک کا مقصد ہے, اور آج اسلامی جمہوریہ ایران بھی اسی بنیاد پر ظلم کے خلاف جد و جہد اور مظلوموں کی حمایت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور ہر حال میں اس پر عمل کرتا رہے گا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی گفتگو, علاقے کے حالات اور افغانستان میں قیام امن پر تبادلہ خیال. ایران اور روس کے درمیان سیکورٹی تعاون کے معاہدے پر دستخط, اور ٹرمپ کی فرد جرم سینٹ کے حوالے. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کے حالات اور افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے دونوں ملکوں کے درمیان امن کے عمل اور علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال کے سلسلے میں صلاح و مشورہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے ان مذاکرات میں افغانستان میں تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی اور تشدد میں کمی کے لیے افغانوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. واضح ہو کہ افغانستان میں جنگ اور جھڑپوں کے خاتمے کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور 9 جنوری سے قطر میں شروع ہوا ہے, تاہم ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنماؤں کے درمیان رابطوں میں تیزی کی خبریں محصول ہو رہی ہیں. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. اس بات چیت میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک کو آگے بڑھانے کے طریقے اور ملکی سیاست پر تبادلہ خیال کیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے اور زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے. انہوں نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن اتحاد ایوان بالا کا انتخابی مارکہ مل کر لڑے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتی جا سکیں. قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے انتخابات عنقریب ہونے والے ہیں, جس کے طریقے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے فعال کیسز میں کمی آئی ہے۔ ہندوستان میں بہار، چنڈی گڑھ اور لکشدیپ کو چھوڑ کر تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے فعال کیسز میں کمی آئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 9102 نئے کیس سامنے آئے، جس سے متاثرین کی تعداد 1,06,76,000 سے زائد ہو گئی۔ اس دوران 15,901 مریض صحت یاب ہوئے۔ اب کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 1,03,45,985 ہو گئی۔ فعال کیسز میں 6,916 معاملات گھٹ کر 1,77,266 ہو گئی ہے۔ اسی دوران 117 مریض لقمہ اجل بنے اور مرنے والوں کی تعداد 1,53,587 ہو گئی ہے۔ ایران اور روس کے وزرائے خارجہ کی موجودگی میں تہران اور ماسکو کے درمیان انفارمیشن سیکورٹی کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ ایران اور روس کے درمیان انفارمیشن سیکورٹی کے میدان میں تعاون کے سمجھوتے کو سائبر سیکورٹی کے میدان میں تعاون کا سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔ اس سمجھوتے کی خصوصیت قومی سلامتی اور بین الاقوامی انفارمیشن کی ضمانت کے لیے علاقائی اور عالمی حلقوں میں فریقین کے درمیان تعاون و ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران اور روس کے مابین تعاون کے مخصوص شعبوں میں انفارمیشن سیکورٹی کو مضبوط بنانا، مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دیے جانے والے جرائم کا مقابلہ کرنا، ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل مدد، شناسائی و ہم آہنگی کے لیے بین الاقوامی تعاون اور قومی و بین الاقوامی سیکورٹی کی ضمانت کے لیے علاقائی و عالمی حلقوں میں لازمی تعاون شامل ہے۔ انفارمیشن سیکورٹی کے میدان میں ایران روس کے درمیان ہونے والے تعاون کے معاہدے میں خطرات کا مقابلہ کرنے، اطلاعات و معلومات کا تبادلہ کرنے، جرائم کا پتہ لگانے اور ان کی روک تھام کے لیے قانونی جارہ جوئی کے میدان میں تعاون کرنے، مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دہشت گردانہ جرائم کی عدالتی تحقیقات اور اس کے خلاف کارروائی اور کمپیوٹر جرائم و واقعات کا نوٹس لینے جیسی شکیں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے تاکید کی ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا۔ مجید تخت روانچی نے امریکی چینل این بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران کی سپاہ خس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کرنے سے متعلق امریکہ کو اپنے وحشیانہ جرم کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی شخصیت کا درندگی کے ساتھ قتل کیا ہے کہ جس نے دہشت گردی کے خلاف مہم میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے مابین قیدیوں کے تبادلے کے سوال پر کہا کہ ہم دونوں جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ اب گیند امریکی پالے میں ہے اور اب یہ امریکہ کی نئی حکومت کو سوچنا ہوگا کہ سابق امریکی حکومت کی شکست خوردہ پالیسی کو جاری رکھے گی یا پھر نئی شروعات کرے گی۔ مجید تخت روانچی نے ایک بار پھر کہا کہ اگر امریکہ نے جوہری معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کیا تو ایران بھی اس معاہدے پر عمل کرے گا۔ مجید تخت روانچی نے ایران اور جو بائیڈن کی نئی حکومت کے مابین کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کہتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے تہران اور واشنگٹن کے مابین کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ ایران کے کسٹم کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 مہینوں میں ایران اور مختلف ممالک کے درمیان تقریباً 69 ارب ڈالر کی مالیات کے 122 ٹن مال کا لین دین ہوا۔ ایران کے ادارے کسٹم کے سربراہ مہدی میر اشرفی نے پابندیوں کے باوجود بڑھتے ہوئے تجارتی لین دین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 69 ارب ڈالر مالیات کے 122 ٹن سامان کے لین دین میں ایران نے 28 ارب 63 ملین ڈالر مالیت کا 94,541 ٹن مال خود برآمد کیا ہے۔ میر اشرفی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران نے گزشتہ 10 مہینوں کے دوران زیادہ تر مال بالترتیب چین، عراق، متحدہ عرب امارات، ترکی اور افغانستان کو برآمد کیا ہے، کہا کہ ان پانچوں ممالک نے مجموعی طور پر ایران سے 21 ارب 300 ملین ڈالر مالیت کا 59,500,000 ٹن مال درآمد کیا، جو وزن کے لحاظ سے 73.5% اور قیمت کے لحاظ سے 76% برآمدات پر مشتمل ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف فرد جرم مواخذے کی کارروائی کے لیے سینٹ کے سپرد کر دی گئی۔ امریکی ایوان کے نمائندگان کے ارکان پر مشتمل امپیچمنٹ مینیجرز نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم باضابطہ طور پر سینٹ کے حوالے کر دی، جس میں لوگوں کو بغاوت اور اکسانے جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں سینٹ کے اجلاس کے دوران امپیچمنٹ مینیجرز ٹیم کے سربراہ جیمی راسکین نے ٹرمپ کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی باضابطہ اپیل کی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے 13 جنوری کو ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک کو منظوری دی تھی۔ شام میں امریکہ کے سابق سفیر کا کہنا ہے کہ شام میں امریکہ کی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے۔ دمشق میں امریکہ کے سابق سفیر رابرٹ فورٹ نے اپنے مقالے میں اعتراف کیا ہے کہ شام میں واشنگٹن کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ انہوں نے فارن افیئرز میں شائع اپنے ایک مقالے میں امریکہ کی جانب سے کرد مسلح گروہوں کی حمایت کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلح گروہ ان عرب شہروں کے خلاف حملے کرتے رہتے ہیں جن پر ترکی کا کنٹرول ہے، اور اسی وجہ سے عربوں اور کردوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ رابرٹ فورٹ نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ امریکہ کے حمایت یافتہ کردوں کے سیاسی تسلط کی وجہ سے عربوں میں وسیع پیمانے پر ناامیدی پائی جاتی ہے۔ کرد اسی طرح ان شہروں کی آئل فیلڈ پر بھی قابض ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ کی خونخوار خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سابق اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اگر سعودی ولی عہد کے مخالفین شہزادے محمد بن سلمان کے قتل یا ان کے خلاف بغاوت کا منصوبہ پیش کرتے ہیں تو امریکی حکام کم از کم ان کی بات تو سنیں گے ہی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سیکورٹی اور خفیہ امور پر نظر رکھنے والی امریکہ کی ایک ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سی آئی اے اس وقت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ حکومت بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سبزواری اور آپ کے لیے پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم گفتگو کریں گے نئی کوششوں کے حوالے سے کہ جو عبری عربی اتحاد قائم کرنے کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، جس میں امریکہ اور صہیونی حکومت سر فہرست ہے، اور اس اتحاد کا مقصد استقامتی محاذ کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرنا ہے۔ ہم ان تمام حوالوں سے اور تمام زاویوں سے اس صورتحال کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اتحاد کس حد تک کامیاب رہے گا، اور یا یہ کہ اس اتحاد کی راہ میں کتنی رکاوٹیں موجود ہیں، اور ساتھ ہی اس اتحاد کے جو سازشی مقاصد ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہونے کی امید ہے علاقے میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، کہ عرب ممالک نے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پچھلے دنوں برقرار کیے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں، انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور گھاٹے کا سودا نہ صرف کہ اپنے لیے انہوں نے اپنا گھاٹا کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطینی کاز کا بھی بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ اور کوشش یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے استقامتی محاذ جو ہے اس کو اس علاقے کے اندر پوری طرح سے آئسولیٹ کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئسولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، استقامتی محاذ کو دبانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے یہ اتحاد قائم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک آئسولیشن کی بات ہے کہ یہ سارے جو امور ابھی تک یا جو اقدامات ابھی تک طے پائے ہیں حکومتوں کے درمیان ہیں، اور حکومتیں کیسی ہیں وہ حیدر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ کیا کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، استبدادی حکومتیں ہیں کہ جو مسلط ہیں عرب عوام پہ، لہذا ان کے جو بھی اقدامات ہیں وہ ان کے حکومتی اقدامات ہیں، ان کے اثرات عوام تک تو جاتے نہیں ہیں، اور جب تک عوام تک نہیں جائیں گے تو اس کے کوئی اتحاد بننے کے الائنس بننے کے، پہلے بھی ہم نے دیکھا سعودی عرب نے یمن کے عنوان سے کوئی 40-45 ملکوں کے الائنس کی بات کی تھی، وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں وہ جسے ایک ایسے آلے سے تلاش کیا جائے کہ جس سے گم شدہ چیزیں جو ہیں وہ شاید زمین کے اندر سے ملتی ہیں، تو وہ الائن بھی ایسے چلا گیا۔ اب یہ جو ایسے کبھی بحرین کو ملاتے ہیں، بحرین سے مراد بحرین کی حکومت کو، کبھی مراکش کو، کبھی متحدہ عرب امارات کو، یہ الائنس کیا نتیجہ دیں گے؟ یعنی یہ تو وہی ہیں کہ جو اپنے عوام کے ڈر سے اسرائیل کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے عوام کے خوف سے یہ واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ مقاومت کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ اور یہ جو گھاٹے کا سودا ہے وہ اس عروج کے زمانے میں، سمجھتا ہوں اس وقت مقاومت اپنے پورے عروج پہ ہے، اور جس تیزی سے اس کا عوامی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، یہ ان حکمرانوں کے لیے جہاں ایک خطرہ ہے، یعنی وہ اس کو بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جس تیزی سے یہ اثر و نفوذ بڑھ رہا ہے، اگر یہ اسی طرح بڑھے اور عوام کو مواقع مل جائیں ملکوں کے اندر تبدیلیوں کے، تو ان میں سے کوئی بھی آل نہیں بچے گی، کوئی یہ آل خلیفہ ہے، کوئی آل سعود ہے، اور کوئی فلاں آل ہے، یہ ساری آلیں اس وقت خطرے میں ہیں، ان سب آلوں کو خطرہ ہے مقاومت کی اس بلاک سے، اور مقاومت کا بلاک عوامی بلاک ہے،
صحیح،
جہاں پہ عوامی بلاک مقابلے میں ہو تو وہاں پہ حکومتیں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، یہ تو اب ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے کہ ڈکٹیٹر استبدادی حکومتیں، یہ لوگ وقتی طور پہ تو ایک چیز کو دبا کے رکھتے ہیں، لیکن جب یہ لاوا پھٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کچھ باقی نہیں بچتا۔ ہم نے صدام کا انجام دیکھا، ہم نے شاہ ایران کا انجام دیکھا، ہم نے حسنی مبارک کو دیکھا، ہم نے قذافی کو دیکھا، یہ ہمارے سامنے کی ساری باتیں ہیں کہ جب تک یہ استبدادی اپنے اس قوت اور طاقت کے بل بوتے پہ تھے تو حکمران تھے، جو ہی وہ طاقت ان کے ہاتھوں سے گئی تو وہ لوگوں نے پھر ان کو گلیوں میں گھسیٹا اور ان کے ساتھ کیا حشر کیا، تو یہ بھی اپنا مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ متحدہ عرب امارات والے ہیں یا مثلاً بحرین والے ہیں، انہیں بھی یہ وہ مناظر یاد رکھنے چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کی اپنی عوام ان کو اپنی گلیوں میں ایسے گھسیٹے گی کہ پھر ان کے چہرے بھی نہیں پہچانے جا سکیں۔
صحیح، عمر ریاض عباسی صاحب السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عباسی صاحب، یہ عبری عربی اتحاد کی باتیں اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں، اصل نام لیتے ہیں ایران کا، استقامتی محاذ کا، شام کا، عراق کا، لیکن آپ کے خیال میں اس کا اصل نشانہ کیا ہے؟ کیا واقعی میں اس کا اصل نشانہ ان تمام سازشوں کا، تمام کوششوں کا سرزمین فلسطین اور قبلہ اول بیت المقدس ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا۔ دیکھیں ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کنٹمپرری سینیریو میں، ہم دیکھیں پہلی بات تو یہ واضح رہے، انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے بخوبی علم ہے کہ یو ایس کا جو پالیسی بنتی ہے تو اس کے بعد جو ان کے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتے ہیں یا الیکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں چہرے، یہاں نظام نہیں، چہرے بدلنے سے ان کی پالیسی یا نظام کبھی نہیں بدلتا، یہ یاد رکھیں۔ اگر ٹرمپ کا بھی امپیچمنٹ کا انہوں نے کیا یا بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے ہوئی تو اس نے بہت سارے محاذوں پر ان کی بات نہیں مانی، تو وہ نتیجتاً ظاہر ہے اس نے ایسا کرنا تھا اور جو کچھ ہوا۔ ابھی یہ جو ریسنٹ سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے، قبلہ اول اس کا نشانہ آج سے نہیں ہے، وہ عرصے سے ہے، 50 سال سے، لیکن ان کی ٹیکٹکس بدل گئی۔ اب آپ کو پتا ہے ٹریڈیشنل وار نہیں ہے، ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، سرویلنس کے ذریعے آپ اپنے عوام کی پبلک کی موومنٹ کو جانچتے ہیں۔ ابھی آلات کی بات ہوئی تو بحرین ہو یا دیگر جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ پینیٹریٹ کر گیا، 3.2 ٹریلین ڈالرز کے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں سعودی عربیہ کے، گلف کنٹریز کے، یو ایس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ، کہ وہاں سے یہ آلات منگوائیں گے اور جو پبلک سرویلنس ہے یعنی ان کو واچ کریں گے، ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں گے۔ ایک لحاظ سے یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا ریولوشن کو دبانے کی، کہ جو ویو وہاں سے نکلی ہے، لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس کو دبایا جائے۔ تو اصل میں یہ وہی جو میرے بھائی نے بات کی تھی کہ یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنی ان لیگل ریجیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ شیلٹر لے رہے ہیں اسرائیل کا، امریکہ کا۔ میرے خیال میں امریکہ سنک کر رہا ہے بڑی بری طرح، ان کا اپنا انٹرنلی اس وقت ڈس آرڈر ہے پورا ہاؤس، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے اور وہاں پہ انہیں فوج بلانا پڑی، باقی ممالک کو تانا دیتے تھے، اور جو وائلنٹ ایک موومنٹ وہاں پہ وائٹ سپرمیسی ورسز بلیک, یہ جو ایک ڈویژن میں دیکھ رہا ہوں اس کی روشنی میں مجھے نہیں لگتا کہ فلسطین کاز کو کوئی لاس ہوگا, یہ خود ڈیوائڈ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے امریکہ اپنے اندر سے ٹوٹے گا. ابھی بائیڈن کو یہ لائے ہیں چونکہ یہ پراکسی وار کا ایکسپرٹ ہے مڈل ایسٹ میں, اور مڈل ایسٹ میں جتنی بھی پراکسی وارز ہیں آپس میں لڑانا یہ سارا ماسٹر مائنڈ یہی تھا بائیڈن, اور اس کے آنے کی بنیادی وجہ یہی تھی. یہ بات واضح ہے کہ اس نے جو ایمبیسی کو وہاں مینٹین کیا ہے وہ ون آف دا میجر ریزن اس کے سلیکشن کی یہی ہے, حالانکہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کا جو کیا کہتے ہیں پینٹاگون اور ان کے پالیسی ساز ادارے سی آئی اے موساد انہوں نے مل کے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم عرب کنٹریز کو ساتھ ملا کے اسرائیل کے حق میں نارملائز کریں سچویشن کو, لیکن یہ نہیں ہوگی. اب عرب کنٹریز بھی پاکستان کی طرف, ایران یا ترکی کی طرف دیکھیں گے. میں آپ یہ میرا جملہ لکھ لیں کیونکہ ابھی عربی آ کے اسلام آباد میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ ان پہ کتنا پرائز ہے جی ہمیں. وہ کہتے ہیں نہیں, آپ اسرائیل کو تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل از ان لیگل چائلڈ آف ویسٹ, یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے. اور پاکستان میں آج الحمدللہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, اور ایون جو ہماری ملٹری ہے سارے ایک پیج میں اس پہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. 67 کی آپ وار میں دیکھ لیں پاکستان کا ایئر فورس کا جو رول تھا. تو میرے خیال میں یونٹی چاہیے, ایران ترکی پاکستان اور ریجن کے دوسرے کنٹریز کو ایک گلوبل اسلامک ڈائیلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے, اور مسئلہ فلسطین کو اکثر نو ہنگامی بنیادوں پہ اس کو وزٹ کریں اور کاؤنٹر نیریٹو دیں جو بائیڈن کی پالیسی کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بائیڈن کی پالیسی کو جب انکاؤنٹر نہیں کریں گے پہلے اس کو اسٹڈی کریں, آپ اپنے اسکالرز بیٹھیں ایکسپرٹس بیٹھیں, پھر اس کا کاؤنٹر نیریٹو تیار کریں اور اس کی روشنی میں اپنی فیوچرسٹک اپروچ جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے لے کے چلیں. اینڈ آئی ایم آپٹیمسٹک, میں بالکل ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں, قبلہ اول آزاد ہوگا اور مجھے لگتا ہے اسرائیل اینڈ یو ایس یہ اپنے اندر سے اپنے لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹیں گے. یاد رکھیں نہ ایران اسرائیل کو توڑے گا نہ پاکستان توڑے گا, یہ اپنے اندر سے یعنی اپنے گھر سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, یہ دونوں کے لیے یہی ہوگا. کیونکہ جس طرح وہاں پہ موومنٹس چل رہی ہیں اور انڈر کارپٹ چیزیں واضح جو تھی نہیں تھی وہ اب سامنے آ رہی ہیں, امریکہ میں موومنٹس آ گئی ہیں, اب اسرائیل میں کرپشن کیسز اور بہت ساری اور انلیگل جو سٹوریز آ رہی ہیں میں دیکھتا ہوں, تو اس کی وجہ سے ان کا اپنا گھر ڈس آرڈر ہو رہا ہے. جب گھر ڈس آرڈر ہوگا تو پھر یہ وڈرا کر جائیں.
صحیح, بہت شکریہ راشد صاحب. ہمارے پاس دو منٹ کا وقت ہے, اس دو منٹ کے وقت میں ہمیں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے جو علاقائی ممالک ہیں وہ ایک بار پھر باہمی تعاون کی طرف آئیں.
دیکھیں یہ ایک بنیادی ضرورت ہے, اگر خطے کو بیرونی مداخلتوں سے پاک کر کے اگر یہ مسائل کو آگے بڑھائیں گے تو خطہ ترقی کرے گا, ورنہ تو وہ یہی ہے نا کہ باہر والے تو کبھی گائے سمجھ کے دودھ لیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ اپنا مزارہ سمجھ کے اس کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, کبھی اعلی کار بنا لیتے ہیں. تو یہ تو باہر والوں کے تو اپنے انٹرسٹ ہیں, دنیا کی پالیسی, دنیا کی فارن پالیسی تمام اسٹیٹ کی ان کی اپنی انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امریکہ وہاں سے اٹھ کے آئے گا اور وہ سعودی عرب کی حمایت میں ان کے انٹرسٹ کے لیے کرے گا یا امارات کی انٹرسٹ کے لیے کرے گا. ان ممالک کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ان ممالک کے انٹرسٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ بھی ہیں, یعنی اگر یہ مل کے یہ کام کریں, اس وقت یہ انرجی کے اس ہب پہ بیٹھے ہیں, اگر ان کے ہاں پالیسیز کے اندر جو ہے وہ ایک اشتراک عمل ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور یقیناً اس سے امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہے اور بیت المقدس والا مسئلہ بھی جو ہے وہ ایک حل کی طرف جا سکتا ہے.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب آپ کا, جناب حیدر حسین صاحب ناروے سے آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور جناب عمر ریاض عباسی صاحب آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا ٹیلی فون لائن پر, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب اپنا محبوب پروگرام صبح امید سماعت فرمائیے۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہر شخص کے لیے ذائقہ موت ہے، اور اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، موت کیا ہے؟ کیا موت نیستی و نابودی، فنا اور ختم ہو جانے کا نام ہے، یا تحول و تغیر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقلی کو موت کہتے ہیں؟ یہ سوال آغاز خلقت سے ہی بشر کے سامنے تھا اور ہے۔ ہر شخص اس کا صحیح جواب جاننا چاہتا ہے، یا جو جوابات اب تک دیے جا چکے ہیں ان پر ایمان اور اعتقاد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم قرآن پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب بھی قرآن ہی سے حاصل کرتے ہیں، اور جو کچھ قرآن نے اس بارے میں کہا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے موت کی ماہیت کے سلسلے میں ایک مخصوص عبارت میں جواب دیا ہے۔ قرآن کریم نے موت کے بارے میں لفظ توفیٰ استعمال کیا ہے اور موت کو توفیٰ سے تعبیر کیا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو مکمل طور پر بغیر کمی و زیادتی کے حاصل کر لے تو عربی میں اس کے لیے لفظ توفیٰ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں توفیت المال کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمام مال بغیر کمی و بیشی کے حاصل کر لیا ہے۔ قرآن کریم کی 14 آیتوں میں موت کے لیے لفظ توفیٰ استعمال ہوا ہے۔ ان تمام آیتوں سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں موت قبضے میں لے لینا ہے، یعنی انسان موت کے وقت اپنی تمام شخصیت اور حقیقت سمیت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی تحویل میں چلا جاتا ہے اور وہ انسان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس بیان سے درزیل مطالب اخذ ہوتے ہیں۔ موت نیستی و نابودی اور فنا نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال اور ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے، جس سے حیات انسانی دوسری شکل میں جاری رہتی ہے۔ وہ چیز جو انسان کی حقیقی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے اور اس کی حقیقی میں شمار ہوتی ہے، وہ بدن اور اس کے مختلف حصے وغیرہ نہیں ہیں، کیونکہ بدن اور اس کے اعضاء کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوتے، بلکہ رفتہ رفتہ اسی دنیا میں خراب و برباد ہو جاتے ہیں۔ جو چیز ہماری حقیقی شخصیت کو بناتی ہے اور ہماری حقیقی میں سمجھی جاتی ہے، وہی ہے جسے قرآن میں کبھی نفس اور کبھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روح یا نفس انسانی، جسے انسان کی شخصیت کا حقیقی معیار قرار دیا گیا ہے اور جس کی جاویدانی ہی سے انسان جاویداں ہے، مقام اور رتبے کے لحاظ سے مادہ اور مادیات کے افق سے بہت بالا ہے۔ روح یا نفس اگرچہ طبیعت کے کمال جوہری کا ماحصل ہے، لیکن چونکہ طبیعت جوہری تکامل کے نتیجے میں روح یا نفس میں تبدیل ہو جاتی ہے، لہذا اس کا مرتبہ اور حقیقی مقام تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ایک اعلیٰ سطح پر قرار پاتی ہے، یعنی اس کی جنس کو ماورائے طبیعت عالم سے شمار کیا جاتا ہے۔ موت کی وجہ سے روح یا نفس عالم مادی سے عالم روح کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں موت کے وقت اس ماورا مادہ حقیقت کو واپس اپنی تحویل میں لے لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں جن میں انسانی خلقت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور وہ معاد اور اخروی زندگی سے متعلق نہیں ہیں، اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان میں آب و گل کی جن سے ماورا ایک اور حقیقت موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہوتا ہے، ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی۔ روح، نفس اور موت کے بعد روح کی بقا کا مسئلہ معارف اسلامی کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ ناقابل انکار معارف اسلامی کا تقریباً نصف حصہ روح کی اصالت بدن سے اس کا استقلال اور موت کے بعد روح کی بقا پر ہے۔ جس طرح سے انسانیت اور حقیقی انسانی قدرے بھی اسی حقیقت پر استوار ہیں اور اس کے بغیر یہ سب چیزیں وہم محض ہیں۔ تمام ایسی قرآنی آیتیں جو موت کے فوراً بعد زندگی پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں، سب اس بات پر دلیل ہیں کہ قرآن روح کو بدن سے مستقل اور فنا بدن کے بعد اسے باقی تصور کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی روح سے روح یا نفس کچھ بھی نہیں، انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یعنی موت کے بعد شعور، ادراک، خوشی و تکلیف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ البتہ جب قیامت آئے گی اور انسان کو نئی زندگی ملے گی، تب انسان اپنا اور دنیا کا شعور پائے گا۔ لیکن وہ آیتیں جو صراحتاً موت کے فوراً بعد کی زندگی کو بیان کرتی ہیں، اس نظریے کے باطل ہونے پر قطعی دلیل ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ روح کے قائلین کی دلیل صرف قل الروح من امر ربی والی آیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں کئی جگہ لفظ روح استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے، اور قرآن کی نظر میں ایک حقیقت ایسی موجود ہے جو ملائکہ اور انسان سے اعلیٰ و ارفع ہے، جسے روح کہتے ہیں۔ روح سے متعلق تمام آیتیں اور آیت ونفخت فیہ من روحی جو انسان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ انسانی روح ایک غیر معمولی حقیقت ہے۔ صرف قرآن ہی متعدد آیتوں میں اصالت روح پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کتب حدیث، دعا اور نہج البلاغہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی ہمیشہ اس بات کی تائید کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کا انکار مغرب کا ایک متعفن اور کثیف خیال ہے، جس کا سرچشمہ ان کی مادیت اور محسوسات کی طرف میلان ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کریم کے بعض حسن نیت رکھنے والے پیروکاروں کو بھی یہ خیال دامنگیر ہو چکا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم روبی زیدی صاحبہ سادات کالونی ڈرگ روڈ کراچی پاکستان سے لکھتی ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میری ایک سہیلی نے ریڈیو تہران کے بارے میں بتایا اور ویب سائٹ کے بارے میں بھی۔ میں نے فوراً ہی موبائل آن کیا اور پھر میرے سامنے معلومات کی دنیا سج گئی۔ اب میں پابندی سے ویب سائٹ سے ہی پورا پروگرام دیکھتی اور سنتی ہوں۔ واقعاً بہت عمدہ پروگرام نشر ہوتے ہیں اور دوسرے چینلوں سے بالکل علیحدہ آپ کی ویب سائٹ اور پروگرام ہوتے ہیں۔ اور سامعین محترم روبی زیدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خواجہ نظام الملک کہتے ہیں کہ میں ایک شب سویا تو خواب میں دیکھا چند مکروہ اور بدصورت شکلیں نمودار ہوئیں اور میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا، ان کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھتے تھے۔ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ خواب کی دہشت مجھ پر اتنی طاری تھی کہ میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے میں تر بتر تھا۔ میں نے اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ دوسری رات جب میں سویا تو پھر وہی بدصورت چہرے اور ہولناک صورتیں دوبارہ نظر آئیں۔ میں پھر خواب سے بیدار ہو گیا اور پھر پوری رات دہشت کی وجہ سے میری آنکھ نہ لگی۔ تیسری رات نے میں نے عہد کیا کہ میں آج نہیں سوں گا۔ کافی دیر تک جاگتا رہا، لیکن آخر انسان تھا، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو وہی منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، مگر آج رات اور پچھلی دو راتوں کے خواب میں یہ فرق تھا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد خوبصورت چہرے ظاہر ہوئے۔ جیسے ہی ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا تو ایک کریہ المنظر چہرہ چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد تمام خوفناک تصویریں گم ہو گئیں اور ان کی جگہ خوبصورت اور دل فریب صورتوں نے لے لی۔ میں نے خواب میں پوچھا، تم کون ہو؟ ان تصاویر نے جواب دیا، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں اور اس وقت مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کریہ شکل و صورت کن لوگوں کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارے برے اعمال تھے جو مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے تھے۔ پھر میں نے خوبصورت چہروں سے کہا کہ خدا را آپ مجھ سے جدا نہ ہوں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ جواب آیا، تم نیک عمل کرو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ورنہ برے عمل مجسم ہو کر تمہیں پریشان کریں گے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 8 بہمن، 13 جمادی الثانی اور 27 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ جمع دسانی سن 430 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے ایک عظیم مسلمان سائنسداں، ریاضیداں اور ماہر طبیعیات ابن حسم کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ وہ سن 354 ہجری قمری میں بصرے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ وہیں گزارا۔ پھر وہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے مصر چلے گئے اور بہت تحقیق کے بعد وہ ایک بڑے ریاضیداں بن گئے۔ ابن حسم طبیعیات، طب، فلسفے اور علم نجوم کے بھی استاد تھے۔ انہوں نے روشنی کے انعکاس کے بارے میں جامع اور وسیع تحقیقات انجام دی اور علم ریاضی میں نئے طریقے ایجاد کیے۔ اس مسلمان دانشور نے اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے ان میں ڈارک روم کے مفصل اصول اور خوردبین کی ایجاد ہے، جس کا استعمال نہ صرف فلمی صنعت میں کیا جاتا ہے بلکہ گیلیلیو اور کیپلر کی ایجادات میں بھی بہت اثر انداز رہی ہے۔ اس عظیم مسلمان دانشور نے ریاضیات، طب اور علم نجوم کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ ستائیس جنوری سن 1900 کو جرمن دوا ساز فیلکس ہوفمین نے پہلی مسکن دوا بنائی۔ یہ دوا آج کل ایسپرین کے نام سے مشہور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے اس دوا کی سپلائی بند ہو گئی تھی، جس کے بعد انگریزوں نے بھی ایسپرین تیار کر لی۔ ستائیس جنوری سن 1902 کو اردو کے ایک مشہور شاعر رتن ناتھ سرشار کی وفات ہوئی۔ وہ سن 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ سرشار اپنے بچپن میں ہی والد کی وفات کے باعث اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن انگریزی، عربی اور فارسی میں اچھی استعداد کے باعث آہستہ آہستہ ترجمے کے فن میں بڑی مہارت پیدا کر لی۔ سرشار اردو کے اچھے شاعر بھی تھے اور شاعری میں مظفر علی خان اسیر کے شاگرد تھے۔ رتن ناتھ سرشار نے اردو ادب میں قدیم لکھنوی تہذیب کو لافانی ادبی روپ دینے کا کام کیا اور فسانہ آزاد ناول لکھ کر لکھنؤ کی معاشرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ ستائیس جنوری سن 1926 کو ٹیلی ویژن کا پہلا کامیاب تجربہ جان لوگی بیئرڈ نے کیا۔ وہ 13 اگست سن 1888 کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ جان لوگی مسلسل ایسے تجربات کرنے میں لگے رہے جن کے ذریعے تصویروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل عمل میں لائی جا سکے۔ انہیں 2 اکتوبر 1925 کو پہلی مرتبہ انسانی خد و خال کا عکس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ بالآخر 27 جنوری 1926 کو انہوں نے رائل انسٹیٹیوٹ کے چند ارکان اور ان کے اہل خانہ اور چند اخباری نمائندوں کو اپنی ایجاد کا کامیاب مشاہدہ کرایا اور اس دن کو ٹیلی ویژن کے پہلے کامیاب تجربے کے دن کی حیثیت سے انسانی ایجادات کی تاریخ میں یادگار دن بنا دیا۔ August 8, 1357 کو ایران کی شاہی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاپور بختیار نے اعلان کیا کہ وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے پیرس جائیں گے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاپور بختیار کی طرف سے پھیلائی گئی جھوٹی افواہوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میں نے شاپور بختیار کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے قبول کر لیا ہے بالکل جھوٹ ہے۔ جب تک وہ اپنے عہدے سے استعفی نہیں دیتے میں ان سے ملاقات بھی نہیں کروں گا۔ 8 بہمن کو ہی ایرانی عوام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کی تقریب کو زیادہ سے زیادہ پرشکوہ انداز میں منعقد کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں تہران کے ہوائی اڈے کے اطراف میں جمع ہو گئے، لیکن حکومت کی طرف سے ہوائی اڈوں کی بندش کی وجہ سے آپ کو اپنی وطن واپسی چند دن کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ August 8, 1391 کو اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی خلائی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے راکٹ کے ذریعے ایک جاندار کو خلا میں بھیجا۔ یہ جاندار ایک بندر تھا جو صحیح و سلامت واپس زمین پر آیا۔ اس کامیاب خلائی تجربے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی سخت ترین اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اپنی خلائی پیش رفت کا ایک اور نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت الى رحمتك فوقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين
Thank you.